سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 28 نومبر 2003 مسجد دارالسلام باغ جناح لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم حافظ عاقف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں ماہ رمضان کا حاصل تکبیر رب کے موضوع پر خطاب فرمایا۔
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آله وصحبه اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقال تبارك وتعالى في نفس السورة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، وقال تبارك وتعالى كما ورد في نفس السورة ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم ألهمني رشدي وعزني من شرور نفسي، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم رب زدني علما، آمين يا رب العالمين۔ ماہ رمضان مبارک کے بعد یہ پہلا جمعہ ہے۔ میں نے کچھ آیات پھر وہ تلاوت کی ہیں جن کا تعلق روزے اور رمضان سے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ ایک نگاہ بازگشت ہم ڈال لیں، اس ماہ مبارک کا اصل حاصل کیا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس مہینے میں روزے رکھے ہیں، ان آداب و شرائط کے ساتھ کہ جن کا ذکر ملتا ہے احادیث میں، جنہیں تراویح پڑھنے کا اور قرآن مجید کو پڑھنے کا اور سمجھ کر پڑھنے کا جنہیں موقع ملا ہو، تو کیا کہنے ان کے۔ یہ ماہ مبارک جسے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، پر یہ بات غلط نہیں، تو اس پہ یقیناً جنہوں نے اس موسم بہار سے فائدہ اٹھا لیا وہ خوش نصیب ہیں، مبارکباد کے لائق ہیں۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد اس کا جو اصل حاصل ہے سال بھر میں، بقیہ سال کے 11 مہینوں میں، اس کا کیا اثر ہونا چاہیے ہمارے عمل پر، ہمارے کردار پر، ہماری سوچ پر، یہ وہ چیز ہے جو میں چاہتا ہوں کہ اس پر ہم کسی قدر توجہ کریں۔ اس ماہ مبارک کی برکات وہ تو شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اللہ تعالی نے رمضان مبارک عطا کیا اور پھر بھی اس نے اپنی مغفرت کا سامان نہیں کیا وہ انتہائی بے نصیب اور محروم شخص ہے۔ اتنا بڑا موقع اسے ملا تھا، یہ تو لوٹ سیل والی بات تھی، نیکیوں کی لوٹ سیل۔ ایک ایک عمل کا اجر کم سے کم 70 گنا ہے اس مہینے میں، اور پھر ایک رات وہ بھی اس میں اللہ نے عطا کر دی جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے جس کو وہ مل گئی۔ 1000 مہینے لگاتار انسان جو ہے وہ محنت، ریاضت، عبادت میں گزارے اور اس کے مقابلے میں ایک رات، تو یہ اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے جو اس نے ہمیں عطا کیا۔ وہ اپنے بندوں کے حق میں نہایت شفیق ہے، مہربان ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس میں کیا چیزیں تھیں جو ہمیں حاصل ہونی چاہیے اور سال کی 11 مہینوں میں ہمیں کیسے اس سے فائدہ ہم اس سے اٹھا سکتے ہیں۔ دیکھیے ماہ رمضان کے روزوں کا جہاں ذکر آیا قرآن مجید میں، یہ 23واں رکوع ہے سورہ بقرہ کا، اس کے بالکل آغاز میں وہ بات آئی کہ روزے کی عبادت فرض کیوں کی گئی تھی. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اہل ایمان، تم پر بھی روزہ رکھنا فرض کیا گیا جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا. کیوں فرض کیا گیا؟ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. اس کا اجر و ثواب اپنی جگہ ہے، اس سے انکار نہیں ہے. اس کی برکات، اس ماہ مبارک میں روزہ رکھنے کی برکات، اس سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن روزے کی عبادت کا اصل حاصل تقویٰ. تقویٰ کیا شے ہے اور تقویٰ کی ہمیں ضرورت کس قدر ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تقویٰ کے بغیر ہمارا گزارا ہوتا ہو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کیا تقویٰ انیویٹیبل ہے شے ہمارے لیے؟ قرآن مجید کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو دو اعتبارات سے تقویٰ کی اہمیت سامنے آتی ہے. ایک تو یہ کہ خود قرآن مجید کی ہدایت ان لوگوں پر کھلے گی، منکشف ہوگی، واضح ہوگی. قرآن کی ہدایت سے وہ لوگ فائدہ اٹھائیں گے جن کے دلوں میں تقویٰ ہوگا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب ہے، اللہ کی جانب سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ بالائے شک ہیں، وہ قطعی ہیں، یقینی ہیں. اعتبار سے جو خبریں دی گئی ہیں وہ سچی ہیں، امر واقعہ کے مطابق ہیں. اور یہ ہدایت ہے، یہ قرآن ہدایت نامہ تو ہے، لیکن فائدہ کون اٹھائے گا؟ جو متقین ہیں، جن کے دلوں میں تقویٰ ہے. قرآن کی ہدایت سے فائدہ اٹھانے کے لیے تقویٰ ناگزیر ہے، لازم ہے. چنانچہ یہی وہ ربط تھا کہ دن کا روزہ رات کی تراویح ہے، یا رات کا قیام بالقرآن، قرآن کے ساتھ جاگنا. دن میں روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ تقویٰ عطا کرے گا. اس تقویٰ کی پونجی کو لے کر آپ کھڑے ہوں، قرآن مجید سنیں، اور اصل فائدہ یہ ہے کہ آپ سمجھ بھی رہے ہوں. ظاہر بات ہے کہ جن لوگوں کے سامنے قرآن نازل ہوا تھا وہ سمجھتے بھی تھے. جنہیں کہا گیا اس میں سارا فائدہ ہے، وہ ایک ایک لفظ سمجھتے تھے، ان کی اپنی زبان تھی عربی. قرآن کا ایک انداز بیان، اس کی فصاحت و بلاغت، دل میں اتر جانے والا دل نشین انداز، اور پھر اوپر سے اس کا پیغام، اس کا میسج. تو یہ تھا دن کا روزہ، رات کا قیام. اصل برکت جو ہے رمضان کی وہ اس پورے پروگرام میں ہے، جس کے یہ دو حصے. تو تقویٰ لازمی ہے قرآن کی ہدایت سے فائدہ اٹھانے کے لیے. یہ بات چونکہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، لیکن اگر ذہن سے نکل گئی ہو یا کچھ لوگ نئے ہوں تو ان کے لیے میں پھر عرض کیے دیتا ہوں کہ قرآن ایک جگہ کہتا ہے ھدی للناس، یہیں پر 23واں رکوع میں سورہ بقرہ کے یہ الفاظ ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یہ کتاب پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت نامہ بن کر اتری ہے. اس میں ہر ذہنی سطح کے لوگوں کے لیے ان کے بھرپور ہدایت کا سامان موجود ہے، ہر ذہنی سطح کے لوگ اور قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے، ہر دور کے لیے ھدی للناس. لیکن سب لوگ اس کی ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، اٹھائے گا وہی جس کے دل میں کچھ نہ کچھ خدا خوفی ہے، کچھ احساس ہے اسے، نیکی اور بدی کی کوئی تمیز اللہ نے جو اس کو دی ہے وہ کچھ باقی ہے، کچھ زندہ ہے، اس کا ضمیر ابھی مردہ نہیں ہوا. وہ کوئی کام کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ یہ میں کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا، اگر غلط ہے تو اس سے رک جاؤں. یہ بنیاد ہے تقویٰ کی. ہدایت ان پر منکشف ہوگی، ورنہ آپ خود سوچئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم داعی ہوں، مبلغ ہوں، معلم ہوں، مزکی ہوں، مربی ہوں، اور بے شمار لوگ جو ہیں اس خیر سے، اس قرآن سے محروم رہ جائے. کتنے تھے وہ؟ آخر ابو جہل، ابو لہب، ولید بن مغیرہ، عتبہ، یہ کون لوگ تھے؟ ان کی اپنی زبان عربی تھی، وہ قرآن کی فصاحت و بلاغت کو اپریشیٹ بھی کرتے تھے، جن سے گواہی نکلتی تھی کہ ما ھذا قول البشر، یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، واقعی عاجز آ گئے تھے سب اس کے سامنے. اور پھر اس کا جو پیغام ہے وہ بھی دل میں اتر رہا تھا، لیکن چونکہ تقویٰ نہیں تھا ہدایت سے محروم رہ گئے. تو یہ ہے، ایک تو تقویٰ کی اہمیت اس اعتبار سے، ورنہ ہم بھی سارا قرآن پڑھ جائیں گے اگر دل میں خدا خوفی خدا ترسی نہیں ہے تو چکنے گھڑے کی طرح جو ہے وہ قرآن اوپر سے بہ جائے گا، ہم محروم رہیں گے اس کی ہدایت سے. یہ تو پہلی شرط بنیادی ہے جس کی بہت اہمیت ہے، جس کی تقویٰ کی اس اعتبار سے کہ قرآن کی رہنمائی، قرآن کی ہدایت تب کھلے گی جب دل میں کچھ خدا خوفی ہے، خدا ترسی ہے، تقویٰ ہے. دوسرے ایک اور اعتبار سے میں آپ سے عرض کروں گا، قرآن مجید میں جا بجا یہ پیغام آیا ہے کہ جنت کن لوگوں کے لیے ہے، وہ لوگ جو ایمان لائیں اور جو نیک عمل کریں. ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح تکرار ہے، لیکن بہت سی جگہوں پر صرف تقویٰ کا ذکر ملتا ہے. متقین کے لیے جنت ہے، ان للمتقین مفازا، ان المتقین فی جنات و نہر، کم سے کم 25-30 جگہ یہ بات آئی ہوگی کہ جنت میں داخلہ ملے کنہیں ملے گا؟ متقین کو، جن کے دلوں میں تقویٰ. یہ اصل میں ایمان اور عمل صالح دونوں کو جمع کریں تو اس کا نام تقویٰ ہے. تقویٰ ہے کیا اس کو سمجھ لیجئے دو لفظوں میں، اصل مفہوم ہے اس کا بچنا. کس چیز سے بچنا؟ گناہوں سے، معصیت سے، نافرمانی سے، اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کے غضب سے، اللہ کے غصے سے، جہنم کے عذاب سے بچنے کی فکر کرنا، یہ اس کی روح ہے. اور اس میں سورہ نازعات کی ایک آیت ہے، میں سمجھتا ہوں بہترین تشریح ہے وہ تقویٰ کی. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اور اس خیال کی وجہ سے کہ اللہ ہے، دیکھ رہا ہے، اور ایک دن مجھے اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر جواب دہی کرنی ہے، حساب کتاب ہوگا، ایک ایک عمل کا مجھے جواب دینا ہے، اس خیال کی وجہ سے اس نے دنیا میں خواہشات نفس کو لگام دے کر رکھی، نفس کو کنٹرول میں رکھا، گناہوں سے بچتا رہا، اللہ کی معصیت سے بچتا رہا، اور دین پر عمل کرنے کے لیے بھی نفس پر کنٹرول بہت ضروری ہے. 5 وقتہ نماز کی آپ طے کرنے کی پابندی کرنی ہے مجھے، تو سب سے پہلے جو چیز آڑے آتی ہے وہ تو نفس. یہ ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، یہ ہے وہ شخص جس کے لیے جنت جو ہے اس کے لیے اللہ نے ٹھکانہ بنایا. تو تقویٰ یہ ہے، تقویٰ کی روح ایمان، اللہ پر ایمان اور اس درجے کا ایمان کہ یقین ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور آخرت پر ایمان، ایک دن مجھے اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے. سورۃ طور میں اہل جنت کا مکالمہ نقل کیا گیا، فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر وہ بات پوچھیں گے، خیر خیریت بھی دریافت کریں گے، اور یہ بھی معلوم کرنا چاہیں گے کہ کیا عمل تھا جس کی وجہ سے اللہ نے یہ مقام عطا کر دیا، جہنم سے بچا لیا اور جنت میں داخلہ مل گیا، کون سا عمل تھا. تو جواباً جو بات قرآن نے کوٹ کی ہے، قالوا انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے ابھی اس عالم میں، یہ عالم ہم نے دیکھا نہیں تھا، ہم دنیا میں تھے، لیکن اس جہنم سے اور اس دوسرے عالم سے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے اور کانپتے رہتے تھے. اسی کا نام تقویٰ. یہ شے ہے کہ جو ضروری ہے، اور یہ روزے کے نتیجے میں کیسے حاصل ہوتی ہے؟ جنت میں داخلے کے لیے تقویٰ مسٹ، یہ ایمان اور عمل صالح دونوں کا مجموعہ کا نام. اور ایمان بھی وہ کہ جو دل میں اترا ہوا ہو، تبھی انسان کے عمل کو وہ متاثر کرتا ہے، ورنہ جن کے دل جو ہے نور ایمان سے خالی ہو چکے تھے وہ زبانی کلامی تو بڑے ایمان کے دعوے کرتے تھے. منافقین، اذا جاء المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، قسمیں کھا کر کہتے تھے ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کا وہ دعویٰ اللہ کے یہاں قبول نہیں تھا، دل نور ایمان سے خالی. تو وہ ایمان کے جو انسان کے عمل کو متاثر کرے، وہ دلی یقین والا ایمان، یہ ہے اصل میں وہ تقویٰ، اور یہ آخرت کی نجات کے لیے بہت ضروری ہے، جو اصل مسئلہ ہے انسان کا. تو تقویٰ جو ہے روزے سے کیسے حاصل ہوگا؟ روزے کی عبادت میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک خاص ٹائم پیریڈ میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک حلال اور جائز چیزوں کو بھی انسان اپنے اوپر پابندی لگاتا ہے اللہ کے کہنے پر. شدید پیاس لگی ہو اور ابھی تو وہ روزے نہیں آئے ہیں، تین چار سال بعد وہ شروع ہو جائیں گے، روزہ بتاتا ہے پھر کہ روزہ کیا شے ہوتی ہے. جب صبح سے ہی گلے میں جو ہے وہ کانٹا کھڑا ہو جاتا ہے خشکی کی وجہ سے، اور پھر ایک ایک لمحہ جس طرح سے گزرتا ہے، تو فریج میں ٹھنڈا پانی ہے، بہترین مشروبات پڑے ہوئے، لیکن اور پیاس سے جو ہے بیتابی ہے، اضطراب کی کیفیت ہے، لیکن روکا ہوا اپنے آپ، بھوک ہے، بہترین طیب اور پاکیزہ چیزیں موجود ہیں، لیکن آپ رک رہے ہیں. یہ ٹریننگ کس بات کی ہے؟ سال کے بقیہ 11 مہینوں میں حرام چیزوں سے تو بچو، جن چیزوں سے اللہ نے اور رسول نے منع کر دیا ان سے تو بعد رہ سکو، یہی تقویٰ ہے. یہ تقویٰ کی ٹریننگ جو ہے وہ روزے کے ذریعے ہو رہی ہے، اس ٹریننگ میں، ٹریننگ تو ہوتی وہ ہے جہاں آپ کو اضافی طور پر ایکزرٹ کرنا پڑتا ہے، حلال اور طیب چیزوں پر بھی پابندی لگا دی گئی، اس وقت سے اس وقت تک استعمال نہیں کر سکتے، سیکس ڈسپلن کے حوالے سے بھی، شہوت کو بھی روک کر رکھو اور کھانے پینے سے بھی منع رہو، باز رہو، تاکہ اتنی قوت پیدا ہو باقی مہینوں میں. حلال چیزیں تو اللہ نے حلال کی ہیں، ہر وقت کے لیے حلال ہیں، لیکن یہ ہے کہ حرام سے، مکروہات تحریمی سے، جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول نے ناپسند کیا ہے ان سے اپنے آپ کو پاس رکھو، ان سے گریز کرو، ان سے احتراز کر سکو. اور یہ پھر وہ شے ہے جو کام آئے گی، ان المتقین فی جنات و نہر. معاشرے میں بھی خیر و برکت اسلام کی تبھی آتی ہے جب لوگوں کے دلوں میں تقویٰ ہو، ورنہ شریعت اسلامی ہو، اسلامی قانون ہو، اس کو بازیچے اطفال بنا لیا جاتا ہے، کھیل تماشا، پھر اس کے اندر سے ایسے ایسے ہیلے نکالے جاتے ہیں کہ قانون کے جو ہے وہ ظاہراً اس کی پابندی ہو رہی ہے، روح اس میں سے کھینچ لی گئی. پھر وہی ہوتا ہے جو اصحاب الصف نے کیا تھا، جنہیں روک دیا گیا تھا کہ تم لوگ، سب کے احکام کی پابندی یہ ہے کہ صبح سے شام تک کسی کاروبار دنیاوی میں حصہ نہیں لے سکتے، حرام. جیسے ہمارے لیے پابندی ہے اذان جمعہ سے لے کر اور نماز کے اختتام تک، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، نماز ہو جائے تو آپ زمین میں منتشر ہو جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، لیکن جیسے ہی اذان ہو، وَذَرُوا الْبَيْعَ، چھوڑ دو کاروبار، حرام ہے. آپ کوئی ایسی انوالومنٹ جو بزنس ریلیٹڈ ہے، اذان جمعہ کے بعد سے لے کر اور نماز کے اختتام تک، وہ حرام، ممنوع. یہ پابندی ان پر تھی، یہود پر، پورے دن کی، سب کی، صبح سے لے کر شام تک کی. تو کیا ہیلا نکالا انہوں نے، شریعت کے ساتھ مذاق کیا کیا انہوں نے؟ سوچا کہ ٹھیک ہے، ان کا جو جس بستی کا ذکر آیا قرآن مجید میں سورہ اعراف میں، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، سمندر کے کنارے وہ لوگ آباد تھے، یہود تھے، اور ان کا پیشہ ماہی گیری تھا، مچھلیاں پکڑنا. انہوں نے سوچا کہ ان کو اللہ تعالی نے ایک آزمائش میں ڈالا. مچھلیوں کو بھی اندازہ ہو گیا کہ ایک دن ہفتے کا ہے, اور اس کو انہوں نے بالکل آئیڈینٹیفائی کیا کہ کون سا دن ہے, کہ جب ہمیں کوئی ہاتھ نہیں لگاتا, وہ چھیڑتا نہیں ہے. تو وہ ہفتے کے دن ساحل کے آس پاس جو ہیں وہ خوب اٹکیلیاں کرتی پھرتی تھیں, اور ان کے لیے ایک آزمائش کا موجب بن گئی ان لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ جو لوگ فاسق ہوں, جو پہلے سے جو ہے اللہ کے سرکش اور باغی ہوں, اور ان کا رویہ وہ ہو, تو مزید اللہ تعالیٰ انہیں آزماتا ہے. کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون, ہم نے اسی طرح انہیں آزمایا تھا ان کے فسق کی وجہ سے. پہلے ہی ان کے ذہنوں میں کچھ شرارت تھی اور کچھ حرکتیں وہ ایسی کرتے رہے. اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہفتے کے بقیہ دنوں میں مچھلی پاس نہیں آتی, پکڑنی مشکل ہے, گہرے پانی میں اتر جاتی ہے, اور ہفتے کے دن جو ہے بالکل ساحل پہ اٹکیلیاں کر رہی ہے. تو انہوں نے ایک حربہ کیا, شریعت کا حکم بھی انٹیکٹ رہے اور ہمارا کام بھی بن جائے. ساحل کے ساتھ ساتھ صبح سے شام تک وہ گڑھے کھودتے تھے بڑے بڑے, اور مچھلیوں سمیت اس پانی کو اس میں ٹرانسفر کر لیتے, مچھلی کو نہیں ہاتھ لگاتے اتوار, اور پھر اس کو پیچھے سے بند کر دیتے تھے اس کا راستہ, کہ اب مچھلی واپس سمندر میں نہ جا سکے. اتوار کی صبح آ کے مچھلی پکڑتے اور کہتے یہ تھے, دیکھیں شریعت کا حکم تھا, ہم نے اس کی پابندی کی. یہ دین و شریعت کے ساتھ مذاق ہوتا ہے مسلمان امتوں میں جب تقویٰ دل سے نکل جائے. چنانچہ ان کے اوپر جو عذاب آیا ہے, اور یہ تو اللہ کا خاص ہی کرم ہے اس امت کے اوپر, اس سے بڑے بڑے ہیلے یہ امت کر رہی ہے اس وقت شریعت کے ساتھ مذاق, لیکن انہیں اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنا دیا کہ جو لوگ اس کے اندر انوالو تھے انہیں مست کا عذاب آیا, ان کی صورتیں مست کر دی گئیں, بندروں جیسی شکلیں بنا دی گئیں, اور کچھ دن اس کیفیت میں رہے اور پھر سب ہلاک کر دیے. یہ مذاق ہے صحیح شریعت کے ساتھ, اور یہ تب ہی ہوتا ہے جب دلوں سے تقویٰ نکل جائے. پھر اسلامی نظام کی برکات بھی جو ہیں وہ پورے طور پر ظاہر نہیں ہوتی اگر دلوں میں تقویٰ نہ ہو. چنانچہ آپ دیکھیں گے جہاں بھی احکامات آئے ہیں قرآن مجید میں, فقی معاملات, شرعی احکام ڈسکس ہوئے ہیں, وہ تقویٰ کی بے انتہا تاکید ہے. حکم تو یہ ہے لیکن دل میں تقویٰ ہونا چاہیے, تبھی اس کے اوپر پازیٹیولی تم عمل کرو گے. تو یہ بہت اہم شے ہے. دنیا میں بھی ایک صحیح اسلامی معاشرہ تبھی وجود میں آئے گا جب رہنے والوں کے دلوں میں تقویٰ ہوگا, اور آخرت کی کامیابی بھی مشروط ہے تقویٰ کے ساتھ. یہ ہے قرآن کا میسج, اور یہ تقویٰ کی اہمیت ہے. اور وہ تقویٰ حاصل ہوتا ہے اس روزے کی عبادت سے, اور بقیہ سال کے 11 مہینوں میں اس کا یہ اثر رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ بقیہ سال کے مہینوں میں ہم پھر حرام سے تو بچیں. اسی 23 رکوع کا اینڈ جو ہو رہا ہے, تقویٰ کا پیمانہ کیا ہے, وہ بھی بہت اہم. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. 23 رکوع سورہ بقرہ کا پورے کا پورا روزے کے بارے میں ہے, روزے کی فرضیت ہے, پھر باہر رمضان کے روزے کی اہمیت ہے, پھر قرآن کی عظمت ہے, پھر مسائل ہیں, احکام ہیں روزے کے. اور اینڈ ہوا ہے کہ دیکھو آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے پر مت کھاؤ. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ, اور اپنے مالوں کو حکام تک پہنچنے کا ذریعہ نہ بناؤ, جسے ہم اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں رشوت, کچھ براعات حاصل کرنے کے لیے, کوئی فائدے اٹھانے کے لیے, کوئی ناجائز بینیفٹ حاصل کرنے کے لیے آپ مال کو ذریعہ بناتے ہیں, رشوت دے کر اس مقام پہ پہنچ رہے ہیں, یا کوئی مراعات حاصل کی جا رہی ہے. یہ ہے تقویٰ کی اصل کسوٹی. اگر تقویٰ دل میں ہے تو انسان سب سے پہلی بات یہ ہے, اس کا جو عملی اظہار ہونا چاہیے وہ یہ کہ رزق کے اندر حلال کا معاملہ ہو, معاش کے اندر حرام کی آمیزش نہ ہو. ہمارے یہاں عام طور پر تقویٰ کا معیار کچھ اور سمجھا جاتا ہے. ایک خاص طرح کی وضع قطع ہونی چاہیے, ہاتھ میں تسبیح ہو, دستار ہو, امامہ ہو, جبہ قبا ہو, بڑا متقی شخص ہے, فلاح محراب ہو چہرے پر, ماتھے پر. قرآن اس کو بنا رہا ہے معیار. اصل معیار یہ ہے کہ انسان کی معاش کے اندر, معیشت کے اندر, اس کے روزگار کے اندر کہیں حرام کی آمیزش نہ ہو, وہ اکتفا کرے حلال پر. سب سے بڑا ٹیسٹ یہ, اور اس کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے. مال کے اندر, روزگار کے اندر اگر حرام آ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر کوئی عبادت قبول نہیں, کوئی دعا قبول نہیں. تو پھر انسان سمجھ رہا ہے کہ میں بہت کچھ کر رہا ہوں, لیکن اگر اس کی معیشت کے اندر مستقل سود یا کوئی اور شے حرام کی داخل ہے تو اپنے ذہن میں سمجھ رہا ہے کہ میں تو نیکیوں کا ڈھیر لگا رہا ہوں, نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں, تہجدیں بھی پڑھ رہا ہوں, عمرے بھی کر رہا ہوں. اللہ کے ہاں پرکاہ کے برابر وقت نہیں. آبادون کرماد نشتدت بھی ریح فی یوم عاصف, قرآن مجید میں مثال آئی ہے. ایسے لوگوں کے اعمال ایسے ہی ہیں کہ جیسے رات کا ایک ڈھیر ہو, امبار تو بہت بڑا ہے, والیوم بہت ہے, لیکن تیز جھکڑ چلے اور تھوڑی دیر میں وہ نسیہ منسیہ ہے, غائب, کوئی وزن نہیں ہے اس کا. چنانچہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, رجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا رب یا رب. پہلے تو حضور نے فرمایا کہ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, دیکھو یہ قرآن مجید کا حکم ہے, کھاؤ پاکیزہ چیزیں, رزق جو ہے وہ حلال کا ہونا چاہیے اور عمل کرو اچھے. پھر آپ نے مثال دی, ایک شخص ہے بڑا طویل سفر کر کے پہنچتا ہے اور درد غبار آلود اس کے جو ہیں وہ بال بھی ہیں اور کپڑے بھی گرد آلود ہیں, طویل سفر کر کے آیا ہے اور اللہ کے لیے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے, یمد یدیہ الی السماء, دونوں ہاتھ اٹھا کر دعائیں کر رہا ہے. یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ جیسے دور دراز سے کوئی شخص پہنچتا ہے خانہ کعبہ, مسافر کی دعا اللہ کے نزدیک زیادہ قبول ہوتی ہے, بہت سے جو فیکٹرز ہیں ان میں سے یہ بھی, اور پھر وہ مقام ایسا ہے بیت اللہ افضل ترین ہے پوری دنیا میں وہ مقام, اور وہاں پہنچ کر دعا کر رہا یا رب یا رب. حضور فرماتے ہیں کہ اس کی دعا کیسے قبول ہو, ومطعمہ حرام وملبسہ حرام وغزی بالحرام, جو کچھ کھایا پیا ہے وہ حرام کا ہے, جو پہنا ہوا ہے وہ حرام کا ہے, اس کا تن و توش جو ہے جو بنا ہے وہ حرام ہی کے مال سے بنا ہے, دعا کیسے قبول ہو. تو اصل شے یہ ہے, تقویٰ کا اصل ٹیسٹ یہ ہے, حلال پر اکتفا کرے انسان, حرام سے بچے. تیسری شے جو رمضان کے روزے کے حوالے سے قرآن مجید نے جس کو اسی رکوع میں اجاگر کیا, بلکہ دو چیزیں اور ہیں, یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم. دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ نرمی چاہتا ہے, سختی نہیں چاہتا. یہ اس سیاق و سباق میں بات آ رہی ہے کہ کوئی مریض ہو, کوئی مسافر ہو تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے, اور لیکن بعد میں اس کو گنتی پوری کرنی ہوگی, ولتکملوا العدۃ, تاکہ تم گنتی پوری رکھو, قضا کرنی ہوگی بعد میں. روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے رمضان کا, اگرچہ ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں, لیکن یہ کہ عذر ہے, عذر شرعی اسی کو کہتے ہیں, کوئی شخص بیمار ہو جائے یا کوئی سفر, کوئی اس پر لازمی سفر جو ہے وہ آ گیا ہے, درپیش ہے, اور ظاہر بات ہے کہ اس میں پھر کٹھن ہو جاتا ہے معاملہ، اس دور میں خاص طور پر بہت مشکل تھا. فرمایا وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم گنتی پوری کرو، اللہ نے یہ نرمی تمہارے لیے رکھی ہے، اور دو کام اور کرو یہ ماہ مبارک کے روزوں کے بعد. وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو اس ہدایت پر جو اس نے تمہیں عطا کی. تکبیر رب. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اس کا شکر بجا لاؤ. سب سے پہلے میں شکر کو لیتا ہوں. شکر کس بات کا ہے؟ کہ یہ ایسا بابرکت مہینہ اللہ نے عطا کیا، موقع دیا، ماہ مبارک کے روزے جو ہیں وہ اللہ نے پورے کرا دیے. اس پر قلب کی گہرائیوں سے شکر پھوٹنا چاہیے. لیکن شکر جو ہے وہ صرف زبانی نہیں ہے، ایک عملی شکر بھی ہوتا ہے. زبانی شکر تو یہ ہے، اس کی ایک اچھی مثال دیا کرتے ہیں محترم والد صاحب، کہ کوئی شخص، کوئی باپ اپنے بیٹے کو اچھی کتاب دے، وہ بیٹا جو ہے اگر تو سعادت مند ہے تو زبانی تو شکریہ ادا کر دے گا والد کا، لیکن اگر اس نے کتاب اٹھا کر ایک طرف رکھ دی ہے یا ردی کی ٹوکری میں ڈال دی ہے تو یہ عملاً تو اس نے ناشکری کی ہے. شکر عمل سے شکر تب ہوگا کہ اس کتاب کو وہ پڑھے، اس سے فائدہ اٹھائے. اچھی کتاب اگر دی ہے والد نے، کچھ سمجھانے کے لیے، کچھ اصلاح کے لیے، کچھ تربیت کی غرض سے دی ہے، تو اس کو جو ہے اس پر عمل کرے، اس کو بروئے کار لائے، اس کا مطالعہ کرے. اسی طریقے سے روزے پر اور اس ماہ رمضان کے ملنے پر اور یہ سعادت جو اللہ نے دی ہے، کسی کو نہیں معلوم کہ اگلے سال کی یہ سعادت اس کے حصے میں آنی ہے یا نہیں. شب قدر میں جو لیلۃ القدر ہے، اس میں پورے سال کا جو اگلے اہم معاملات ہیں اس کے فیصلے ہو جاتے ہیں قضاء و قدر سے متعلق. اب ہمیں تو نہیں معلوم کس کو اگلا ماہ رمضان نصیب ہونا ہے، کس کو نہیں ہونا. بہرحال یہ جو اللہ نے عطا کیا تھا، اس پر اللہ کا شکر. زبان سے بھی اور عمل سے شکر پھر وہی ہوگا. روزے کا عملی شکر یہ کہ انسان پھر حرام سے بچے، وہ تقویٰ جو ہے اس کا عمل سے اظہار ہونا چاہیے جو روزے سے حاصل ہوا. اور تکبیر، جو ہدایت اللہ نے بخشی ہے، اس پر شکر بھی ہے کہ قرآن جیسی نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ روزے کے ساتھ ساتھ قرآن سے تجدید تعلق کا بھی مہینہ تھا، اس کا بھی شکر ہے. ایسی نعمت الرحمن وعلم القرآن، یہ تو رحمان کی رحمانیت کا سب سے بڑا مظہر ہے کہ اس نے قرآن جیسی عظیم شے ہمیں سکھائی ہے، ہمیں تعلیم دی ہے، ہم پر نازل فرمائی ہے اللہ نے، تو اس کا شکر کیسے ہوگا کہ پھر اس پر ہم اس کے حقوق ادا کریں، اسے واقعی پڑھیں، اسے پڑھنے کے بعد جو ہے سمجھیں اسے، اور سمجھیں اس نیت سے کہ اس پر عمل بھی کرنا ہے. صرف اکیڈیمک انٹرسٹ کے لیے نہیں ہم نے پڑھنی کتاب، عمل کے لیے. کتاب ہدایت ہے، یہ تو پوری زندگی کا ایک لائح عمل ہے، ضابطۂ حیات ہے، اس پر ہم عمل کریں، یہ اس کا شکر ہے، یہ شکر ہم پر واجب ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر بجا لاؤ. اور اسی میں وہ بات آتی ہے وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو اس چیز پر جو اللہ نے تمہیں ہدایت بخشی. اس نقطے کو اور سمجھ لیجئے کہ وہ کیا ہے. اس کا بھی ہم زبان سے اظہار تو کرتے ہیں، اگر آپ اللہ سے مجھے توقع ہے کہ ہم سب لوگوں کو یہ بات معلوم ہوگی اور اس پر عمل بھی ہوتا ہوگا، کہ نماز عید کے لیے آتے اور جاتے تکبیرات، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ اسی وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ جو ہے اس پر عمل ہو رہا ہے. یہ تو عمل ہے زبان سے، لیکن رب کی کبریائی کا اعلان، اس کے ساتھ ساتھ اس کا اظہار جو ہے عمل سے کیسے ہوگا، وہ بہت اہم بات ہے. سورہ بنی اسرائیل میں آیا نا وکبرہ تکبیرا، پروردگار کی کبریائی کا اعلان کرو جیسے کہ اسی کبریائی کا حق ہے، تکبیر رب وہ کیا شے ہے؟ دیکھیں فرد کی سطح پر تکبیر رب یہ ہے کہ اپنے نفس کو پچھاڑے اور اللہ کی شریعت کو اپنے اس وجود کے اوپر نافذ کرے، انفرادی سطح پر یہ تکبیر رب ہے، یہی بندگی کا تقاضا ہے، بندگی کا اصل تقاضا یہی ہے، اپنے نفس کو جو ہے وہ اس پر قابو یافتہ ہو کر اور پورے طور پر اللہ کے آگے جھک جانا، اس کے احکامات کے سامنے سر جھکا دینا، یہ بندگی، اپنے ذات کی حد تک تکبیر رب یہ ہوگا، کیونکہ نفس بھی تو مدعی خدائی ہے، فرعون سے کم نہیں ہے، قدم قدم پر آپ کو جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے، ایک طرف وہ کھینچتا ہے، وہ جو اقبال نے کہا ایمان مجھے کھینچے ہیں تو روکے ہیں مجھے، کفر کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے، تو ایمان اور کفر کی ایک کشمکش ہر وقت اندر بھی چل رہی ہے، مجھے اقبال کا یہ شعر ضرور یاد آتا ہے اس موقع پر کہ کس قدر تم پہ درا صبحوں کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے ہاں نیم تمہیں پیاری ہے، بات تو وہیں سے شروع ہو جاتی ہے، ایک کشمکش تو ہے، نفس کا اپنا تقاضا ہے، وہی وقت ہے میٹھی نیند کا اور آرام کرنے کا، ایک طرف اللہ کی پکار ہے یا رسول اللہ، تو یہ جو ہے اس پر اس نفس کو پچھاڑنا، اس کو لگام دے کر رکھنا، اسے چینلائز کرنا، یہ اپنے حدود سے تجاوز نہ کرے، یہ تو تجاوز کرتا ہے، ان نفس لامارہ بالسوء، نفس تو بہت زیادہ حکم دینے والا ہے برائی کا، اس کا رجحان پستی کی طرف، گناہوں کی طرف، معصیت کی طرف ہے، نفس امارہ وہ ادھر ہی کھینچتا ہے، اس کو کنٹرول کر کے اور اپنے اس وجود پر جو اللہ نے تمہیں عطا کیا اس پر اللہ کی شریعت کو نافذ کرنا، یہ انفرادی سطح پر یہ تکبیر رب ہے عملی، ورنہ ہم زبان سے اللہ اکبر کہہ دیں اور عملاً نفس کے بندے بنے ہوئے ہوں تو یہ تو یہ زبانی دوہاری تکبیر ہے، یہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے خواہش نفسی کو معبود بنا لیا، دو مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے، جو ہر معاملے میں نفس کی بات مانتا ہو اللہ کی بات کو پیچھے رکھتا ہو تو اس نے اصل میں اللہ کو چاہے زبانی مان رہا ہے، عملاً اس نے اپنے نفس کو معبود بنا لیا. تو تکبیر کا اولین تقاضا یہ ہے عملی تکبیر، اور پھر خارج میں جو اس کا اصل مظہر ہے وہ یہ ہے کہ رب کی دھرتی پر رب کا نظام قائم. ہم کہہ تو دیں اللہ اکبر، ہم جا کر امریکہ میں بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں مسجد کے اندر تو اذان بھی دے لیتے ہیں، اللہ اکبر بھی کہتے ہیں، نظام کون سا ہے وہاں؟ اس سرزمین پر میں امریکہ کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ وہاں سمجھنا آسان ہے، حال یہاں بھی کوئی مختلف نہیں ہے، لیکن وہاں تو پیور سیکولر نظام ہے اور پورا کا پورا جو ہے وہ سودی معیشت، وہاں کی سیاست بھی اسلامی نقطہ نظر سے حرام، وہاں کی معیشت بھی حرام، وہاں کی معاشرت بھی حرام، وہ تو 100% ابلیسی نظام اجتماعی سطح پر، لیکن ہم وہاں پر اللہ اکبر کہہ کے مطمئن ہو جائیں ہم نے رب کی کبریائی کا اعلان کر دیا، اور جب معاملات وہاں پر آتے ہیں فیملی لاز سے متعلق اور گھروں کے اندر کوئی جھگڑے ہوں اور وہ جب کورٹ میں جاتے ہیں تو وہ سارے فیصلے ہوتے ہیں ان کے امریکن لاز کے مطابق، آپ پابند ہیں کچھ نہیں کر سکتے، زبان سے کہہ رہے ہیں اللہ اکبر. تو تکبیر اصل میں فی الواقع تکبیر کیا ہے؟ رب کی دھرتی پر رب کا ہی نظام قائم. وہ یہ زمین کس کی ہے؟ یہ بش کی ہے، اس کے باپ کی نہیں ہے، یا فرعون کی نہیں تھی جس نے انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگایا تھا؟ مالک بھی وہی ہے، اس کا خالق بھی وہی ہے، لہ الملک، کل حکومت اسی کی ہے، لیکن جہاں اللہ نے وہ چاہتا تو یہاں بھی کوئی ابلیس کی مجال نہیں تھی کہ وہ سرتابی کر سکتا اللہ کے حکم سے، اور کوئی ابلیسی نظام جو ہے اس دنیا میں اس زمین میں پنپ سکتا، لیکن اللہ نے ہمیں ایک امتحان میں ڈالا ہے، کچھ چیزوں میں ہمیں چوائس دیا ہے، اما شاکرم و اما کفورا، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے تم میں سے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے، جو چاہے اللہ کا شکر گزار بن کر رہے، جو چاہے اللہ کی ناشکری کی روش اختیار کرے، کھلی چھوٹ ہے، دنیا میں کھلی چھوٹ ہے، آخرت میں جو نتائج اس کے نکلیں گے وہ بڑے ہولناک ہوں گے اگر تم نے وہ غلط راستہ اختیار کر لیا، پہلے سے اللہ نے بتا دیا ہے، اجازت ہے، جا سکتے ہو، شیطان کو بنا لو اپنا معبود، چلو اس کے پیچھے، لیکن یہ کہ اس کے بعد جب وہ دوسرا عالم آئے گا وہاں پر وہ ہے دار الجزا، وہاں انسان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا، پھر اس کے اپنے اعمال کو بھگتنا ہوگا، اس کی سزا اس کو مل کر رہے گی، اور وہ بہت ہولناک ہے، وہ پیشگی قرآن نے بتا دیا ہے. لہذا یہاں پر کیا ہو رہا ہے، انسان اپنے اس جو بھی چوائس ہے، جو بھی اختیار ہے، اس کو ایکسرسائز کر رہا ہے غلط رخ پر، اور یہ ابلیس کا دور ہے، شیطانی دور ہے، یہ دجالی دور، حق و باطل کی کشمکش تو رہی ہے ہمیشہ سے، لیکن اس میں باطل قوتیں جو ہیں اس دور میں بہت زیادہ طاقتور ہیں، غلبہ ہے اور نظام کی سطح پر غلبہ ہے. ابھی کل ہی محترم ڈاکٹر صاحب جو خطاب فرما رہے تھے عید کی اجتماع عید سے، کہ ان کا اصل اختلاف کیا ہے، وہ کہتے ہیں مسجدیں بناؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اپنی مسجد کے اندر جو مرضی کرو، نظام کی بات نہ کرو، نظام ہمارا ہوگا، نیو ورلڈ آرڈر، جبکہ نیو ورلڈ آرڈر کے خلاف سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ دیتا ہے، تمہارا یہ تہذیبی نظام، یہ تمہاری معاشرت ہمارے نقطہ نظر سے حرام ہے، تمہارا یہ سیکولر سیاسی نظام ہماری نقطہ نظر سے حرام ہے، ہم تو گوارا نہیں کر سکتے اسے، اگر ہمارے اندر وہ مومنانہ غیرت ہے، تمہاری معاشرت وہ تو انتہا درجے کی حرام، یہ چیز جو ہے انہیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، وہ اپنا نظام، اور وہ کون ہے، ابلیس، ابلیسی قوت سب سے بڑی اس وقت جو ہے وہ جیوز ہیں، ان کے ہاتھ میں سارا ویسٹ ہے، امریکہ ہو جو بھی ہو، اور وہ باہر کے تو ہے، وہ آخری ہونے ہیں حق و باطل کی. لیکن ہو کیا رہا ہے، اس میں ہمارا امتحان ہو رہا ہے، جو اللہ کے وفادار بنتے ہیں، جو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، جو کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پر ہمارا ایمان ہے، عملی ٹیسٹ ہے. پچھلے جو جمعۃ الوداع کا خطاب تھا اس میں نے یہی بات کہی تھی، سورہ حدید کی آیت نمبر 25، اللہ نے رسول بھیجے ہیں، کتاب نازل کی ہے، میزان اتاری ہے، کس لیے، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل و انصاف پر قائم ہو جائیں. یہ جو اللہ نے میزان اتاری ہے یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ اس کی تلاوت کرو اور پھر اس کو لپیٹ کے رکھ دو، وہ تلاوت بھی جو ہے اب رہ گئی ہے اکثر و بیشتر تو صرف ایصال ثواب کے لیے، مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے ہی پارا پڑھنے کی نوبت آتی ہے کبھی کبھی. یہ اس لیے اتارا گیا ہے، لیقوم الناس بالقسط، کے اس میزان کو نصب کیا جائے، لوگ عدل و قسط پر قائم ہوں. اس لیے کہ جو نظام باطل ہوگا، جو غیر منصفانہ ہوگا، جس طرح سے اس وقت ہے استحصالی نظام، بدترین سرمایہ دارانہ نظام، ایک طرف دولت کا ارتکاز ہے اور دوسری طرف محرومی بڑھتی جا رہی ہے، جدھر دولت کا ارتکاز ہو گیا وہ بھی انسانیت سے نکل کے درندے بن جاتے ہیں، اور خاص طور پر سودی معیشت جو ہے، سود خوری، یہ انسان کو درندہ بنا کر چھوڑتی ہے. اقبال نے تو 100 سال پہلے یہ حقیقت ہمیں سمجھا دی تھی، لیکن اقبال کا نام لینے والے جو ہیں آج اسے چھپا رہے ہیں، آنکھیں کھولنے کے لیے تیار نہیں. ازریبا جہاں تیرت دل چون خشت و سنگ، آدمی درندہ بے دندان و چنگ. ربا کے نتیجے میں انسانی جو ہے باطن تاریک ہو جاتا ہے اور دل جو ہے وہ اینٹ اور پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے، اور آدمی حقیقت کے اعتبار سے درندہ بن جاتا ہے چاہے بظاہر انسان. تو ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے، اور دوسری طرف جن کا خون چوسا جا رہا ہے وہ محروم سے محروم تر ہو کر، اور ہر وقت انہیں ایک ہی فکر ہے، دو وقت کی روٹی کیسے ہو، یوٹیلیٹی بلز کیسے پورے کیے جائیں، اس کے سوا کوئی اعلیٰ تر خیال ان کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا. انہیں تو مہینہ گزارنا ہے، کیسے گزارے، رہنا بھی ہے، کیسے بل پے کریں. یہ صرف فگر سن کر تو تسلی نہیں ہو جاتی نا کہ اب ہمارے ذرائع مبادلہ کے جو ذخائر ہیں وہ اتنے ہو گئے ہیں کہ پوری پاکستان کی ہسٹری میں اتنے نہیں تھے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. ہاں اگر غریب کو ریلیف مل رہا ہے تو اسے پتہ لگے گا کہ ہاں واقعی ملک میں خوشحالی آئی ہے. یہاں تو پیٹرول کے اور ڈیزل کے رخ جو ہیں وہ ہر 2 ہفتے بعد بڑھ رہے ہیں. نظریہ کیا، ہر شے کے رخ بڑھیں گے، ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے. یہ جو بھی ہے یہ الگ بات ہے کہ یہ سب ہمارے اجتماعی جرائم کا خمیازہ ہے جو ہم بھگت رہے ہیں، لیکن اس نظام کی یہ خباثت ہے کہ اس میں محروم طبقات محروم سے محروم تر ہوتے چلے جاتے ہیں، اور جس کی اسٹیٹسٹکس بھی جو ہیں وہ اس کی گواہی دے رہی ہیں کہ ہمارے یہاں پاکستان میں پاورٹی لائن سے نیچے بہت تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے. ہماری جو مڈل کلاس ہے وہ تیزی سے پاورٹی لائن کے نیچے شفٹ ہو رہی ہے. تو وہ کیسے کوئی اعلیٰ تر خیال، کوئی اللہ کی کلمے کی سر بلندی، کوئی روحانیت، کوئی اخلاقیات، ان کے ذہن میں تو ایک ہی مسئلہ ہے کہ 2 وقت کی روٹی کیسے پوری کرنی ہے، یوٹیلیٹی بلز کیسے ادا کرنی. یہ خباثت ہے اس نظام کی. لہذا یہ دین حق دیا گیا، میزان دیا گیا کہ اس کو نصب کرو تاکہ لوگ انہیں عدل و انصاف میسر آئے، سماجی سطح پر بھی، معاشی سطح پر بھی، سیاسی سطح پر بھی، ہر لیول پر عدل و انصاف میسر آئے گا تو انسان کے جو حقیقی اس کے اندر جو پاکیزہ جذبات ہیں اخلاقی اور روحانی، ان کو طرف کو حاصل ہوگا. تو انسانیت کا اصل جوہر ہے، اس کو موقع ملے گا کھلنے کا. یہ تھا اصل میں وہ چیز، اور یہ اللہ نے ہمارے لیے وفاداروں کے لیے آزمائش بنا دی کہ وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس. پہلے تو فرمایا کہ یہ جو ہم نے شریعت اتاری ہے اس لیے ہے کہ اس کو قائم کیا جائے، لوگ عدل و انصاف پر قائم ہوں، اور ساتھ ہی فرما دیا ہم نے لوہا بھی اتارا ہے. امپلائڈ ہے بات کہ اس شریعت کی تنفیذ میں اور اس کے قیام میں جو طبقات رکاوٹ بنے ان کے علاج کے لیے ہم نے لوہا اتارا ہے، اس کی ان کی سرکوبی کے لیے. یہ ہیں جو نو انسانیت کے بدترین دشمن ہیں، یہ وہ ہیں جو مخلوق کو خالق تک پہنچنے میں رکاوٹ ہیں. لہذا ان کی سرکوبی ضروری ہے، انہی عناصر کی سرکوبی کے لیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہاتھ میں تلوار لینی پڑی. رحمت للعالمین ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. لیکن کتنی غزوات میں آپ شریک ہوئے ہیں، جنگیں ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی، کیوں ہوئی؟ وہ رحمت کا تصور کہ کوئی مکھی بھی نہ مارو اور مچھر بھی نہ مارو. اصل رحمت یہ ہے کہ انسان کو اس عذاب سے، وہ بڑے عذاب سے، اس خسارے سے بچانے کی فکر کی جائے، اس کے لیے وہ سازگار ماحول پرووائڈ کیا جائے جس میں وہ اپنے آپ کو بچا سکے اس جہنم کے عذاب سے، جس میں وہ احسن تقویم تک پہنچ سکے جہاں اسے پیدا کیا گیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جو اس کا اصل مسئلہ ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا زندگی اور موت کا مسئلہ. قرآن کے نزدیک انسان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ آخرت ہے، سب سے بڑا مسئلہ وہ ہے، باقی سب اس کتابیں. تو وہ نظام قائم ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اہل ایمان کی آزمائش اسی میں ہو رہی ہے کہ باطل قوتیں جو ہیں وہ اپنے باطل نظام کے لیے اڑی ہوئی ہیں، وہ اس کی محافظ بن کر کھڑی ہوں گی، ان کے پشت پر ابلیس ہے۔ ان اقبال نے کہا تھا کہ اللہ کو پابردی ہے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ تو ابلیس کو جو ہے آج وہ سہارا بھی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کا، مشینری کا۔ لیکن اس میں اصل امتحان اللہ کے نام لیواؤں کا ہے۔ چنانچہ آگے فرمایا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اللہ دیکھنا چاہتا ہے، ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ کون ہے جو اس کی اور رسولوں کی مدد کرتے ہیں غیب میں رہتے ہوئے۔ یہ ہے سارا اصل امتحان۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ زندگی اور موت اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا تاکہ تمہیں جانچے، آزمائش کرے۔ یہ دنیا دار الامتحان ہے، اور اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ کا تقاضا یہ ہے کہ وہ پھر اس کی وفاداری اپنے عمل سے ظاہر کریں، ثابت کریں کہ وہ اللہ کے وفادار ہیں، اللہ کے دین کے وفادار ہیں، اللہ کے رسول کے وفادار ہیں۔ اور اس کے لیے ہے وہ تکبیر رب۔ تکبیر رب پھر یہ ہوگی وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ اس زمین پر، اس رب کی دھرتی پر رب کا نظام قائم ہونا چاہیے، اس کے وفادار جو ہیں وہ باطل نظام کو جڑ سے اکھاڑ کر دین حق کو قائم کرنے کے لیے سر بکفن میدان میں آئیں۔ یہ تقاضا ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کانہم بنیان مرصوص، اللہ تعالیٰ کو تو اپنے ان بندوں سے محبت ہے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفیں باندھ کر گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار میں۔ اسی کو غالباً مولانا روم نے کہا تھا کہ مصلحت در دین عیسیٰ غار و کوہ، اور مصلحت در دین ما جنگ و شکوہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار ہیں عیسائی، وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑی خیر جو ہے وہ تو غار اور کوہ میں چھپ کر اللہ سے لو لگانا ہے، اور ہمارے دین میں سب سے بڑی نیکی اور سب سے بڑا خیر کیا ہے؟ جنگ و شکو۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً، یہ ہے تکبیر رب۔ ولتکبر اللہ علی ما ہداکم، یہ ہے رمضان کا حاصل جو قرآن نے بیان کیا۔ انفرادی طور پر تکبیر رب کا تقاضا یہ ہوگا کہ بندہ اپنے اس وجود پر اللہ کی کبریائی کو نافذ کرے، اپنے عمل سے ثابت کرے کہ وہ اللہ کو سب سے بڑا سمجھتا ہے، صرف زبان سے نہیں کہے، اس کا عمل گواہی دے کہ واقعی اس کے نزدیک اللہ اور اس کا پیغام، اس کے احکامات، اس کی شریعت وہ مقدم۔ اور پھر اجتماعی سطح پر، نظام کی سطح پر مسلمانوں سے تقاضا یہ ہے کہ وہ باطل نظام کو جڑ سے اکھڑے اور اللہ کے دیے ہوئے اس میزان کو، اس دین حق کو قائم کرے، تاکہ واقعی تب رب کا بول بالا ہو۔ یہی الفاظ حضور نے فرمائے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اصل مجاہد کون ہے؟ مجاہد فی سبیل اللہ۔ مجاہد فی سبیل اللہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں آ حضور نے فرمایا کہ وہ جنگ کرے صرف اس مقصد کے لیے لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا، اللہ کا کلمہ سب سے سر بلند ہو جائے، اللہ ہی کا پرچم لہرا رہا ہو کل کرز پر، روح عرضی پر، اسی کی حاکمیت مانی جاتی ہو، اسی کے احکام نافذ ہوتے ہوں، اسی کے شریعت کے مطابق عدالتوں میں فیصلے ہوتے ہوں، سیاسی نظام ہو، معاشی ہو، معاشرتی ہو، اسی کے دیے ہوئے اصولوں کے اوپر اس کو استوار کیا جائے۔ یہ ہے اصل میں تکبیر رب۔ لتکون کلمۃ اللہ العلیا، اور رمضان کا پیغام یہ ہے، وہ تقویٰ اور وہ تکبیر رب ذاتی سطح پر ہی نہیں ہے، وہ روح عرضی پر ہو، اور اسی میں اصل امتحان ہے اہل ایمان کا۔ ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب، قرآن مجید میں ہم چونکہ دور تجمہ قرآن اللہ ہی کی توفیق سے ہر رمضان میں ہمارے ہاں ہوتا ہے، اس کا اہتمام، اصل مقصد قرار دیا کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ انسان سب کچھ اس کے رستے میں لگا دیتا ہے یا نہیں. دنیاوی کامیابی جو ہے وہ اس کے لیے کوئی گیج نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے. اللہ کی نگاہ اس پر ہے. ایک شخص اپنے عمل سے وفاداری ثابت کر دے کہ وہ اللہ اور اس کے دین کا وفادار ہے, اس کے لیے گردن کٹانے تک کے لیے تیار ہے, اللہ کے نزدیک بس اس کو اصل کامیابی مل گئی, یہ ہے ذالک الفوز العظیم, اور وہ کامیابی جو ہے وہ اخروی کامیابی. ہاں اللہ کا یہ وعدہ بھی ہے اہل ایمان سے, لیکن خود قرآن مجید اس کو جس انداز سے بیان کرتا ہے اسے آپ دیکھیے. وہ اخرا تحبونہا, ایک چیز تمہیں بھی بہت پسند ہے, ایک شے ہے جو تمہیں پسند ہے. اگر اہل ایمان کی ایک بڑی تعداد, محتدب تعداد اس رستے پر آئے اور تمام آزمائشوں سے, امتحانات سے وہ گزرے کامیابی کے ساتھ اور دنیا میں اپنے آپ کو ثابت کرے کہ وہ اللہ اور دین کے وفادار ہیں, اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سربلندی اور فتح عطا فرمائے گا. نصر من اللہ وفتح قریب. لیکن اس کے لیے راستہ کون سا ہے؟ اس کے لیے جو پوری عملی رہنمائی ہے وہ سیرت سے ملے گی. کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جدوجہد کی ہے, کیا مراحل ہیں اس انقلاب کے؟ پہلے دن آپ تلوار لے کر باہر نہیں نکل آئے. سیرت سے رہنمائی ملتی ہے کس طریقے سے ہوگا. مراحل ہیں, پہلے دعوت کا مرحلہ ہے, دعوت کے مرحلے کے تقاضے کچھ اور ہیں, اس کے بعد جب اقدام کا مرحلہ آتا ہے تو پھر ہاتھ میں تلوار آتی ہے. یہ ساری جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم بقدم جدوجہد کر کے اس امت پر اتمام حجت کیا ہے. وہ یہ نہ کہہ سکے کہ دین کیسے غالب ہوتا ہے, کیسے قائم ہوتا ہے, ہمیں معلوم نہیں ہے. اور دین کے رستے میں اس کے قائم اور غالب کرنے کی راہ میں, اس جدوجہد میں جو سختی, جو آزمائش قیامت تک کسی پر بھی آ سکتی ہے, وہ تمام سختی اور آزمائش حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے جھیلی. اور اس طریقے سے اتمام حجت کیا اس امت پر. اب آگے اس امت کی ذمہ داری ہے کہ اسی طور سے دین کی گواہی دے, قول سے بھی پہنچائے, عمل سے بھی پہنچائے, اور اس میزان کو نصب کر کے اللہ کے دین کو قائم کر کے پوری دنیا کو دکھا دے کہ یہ ہے وہ دین اللہ کا, یہ ہے وہ نظام حق, دین حق, اور یہ ہے اس کی ثمرات اور برکات جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے وہ 23 سالہ جدوجہد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور وہ قربانیاں اور صحابہ کی, اس کے بعد بھی صحابہ لگے رہے, تبھی وہ دور خلافت راشدہ میں چشم فلک نے وہ نظارے دیکھے ہیں کہ اسلام کی برکات کیا ہوتی ہیں اور دین حق کے ثمرات کیا ہیں. آج بھی انسان انہیں ترستا ہے. انسانی حقوق, ہیومن رائٹس کا لفظ تو اب لوگوں کی زبان پر آیا ہے. جس لیول پر انسانی حقوق کا لحاظ اس وقت رکھا گیا تھا, آج بھی آپ اس کے بارے میں نہیں سوچ سکتے. جس حد تک اسے پہنچایا حضور نے اور صحابہ کرام نے, اور اس کے ساتھ ساتھ عدل, انصاف, قسط, کوئی طبقہ جو ہے وہ استحصاری طبقہ بن کر دوسروں کا خون نہ چوس سکے, کاروبار میں وہ چیزیں جو ارتکاز دولت کا ذریعہ بنتی ہیں اور جس سے دوسرے طبقات محروم ہوتے ہیں اور سارے وسائل اور سارے ریسورسز ایک طرف جمع ہوتے جاتے ہیں, سختی سے انہیں حرام کر دیا گیا. اسلامی ریاست میں اجازت نہیں ہو سکتی, نہ سود کی اور نہ جوئے کی. اور اگر ہے اس کی اجازت تو وہ اسلامی ریاست نہیں ہے, دھوکہ ہے. یہ تو بدترین استحصالی نظام ہے اس دور کا, سرمایہ دارانہ نظام, سودی معیشت پر بیسڈ. یہ نوع انسانی کے خلاف انسانی تاریخ کی سب سے بڑی سازش ہے. چنانچہ ایک بہت چھوٹا سا طبقہ ہے, وہ ملٹی نیشنلز کے ذریعے پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے اور بہت حد تک کامیاب ہو گیا اسی سودی نظام کے ذریعے سے, اور پوری دنیا کو ورکرز بنا دینا ہے, لدو اونٹ, کولو کا بیل, اس سے ذرا کوئی حیثیت نہ ہو. اسلامی نظام اس میں ہرگز کوئی طبقہ دوسرے طبقے کا استحصال نہیں کر سکتا، کوئی شخص اپنے جائز حقوق سے محروم نہیں رہ سکتا. وہ شے تھی جو اللہ نے عطا کی تھی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اس نوع انسانی کو. اور ہماری محرومی بدقسمتی یہ ہے کہ 56 سے زیادہ اسلامی ممالک ہیں، کہیں ہم نے خود وہ نظام قائم نہیں کیا. دین کے رستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہم خود بنے ہوئے. پہلا مرحلہ وہ ہے، باقی ساری چیزیں بعد کی. اس میزان کو پہلے اپنے ہاں نصب کیجئے، اسے قائم کیجئے. تکبیر رب کا تقاضا بھی یہی ہے، تشکر کا تقاضا بھی یہی ہے. وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور پھر پوری دنیا کو معلوم ہوگا کہ کیا ہے اسلام اور کیا ہے اس کی برکات. اور سب سے زیادہ اس وقت ضرورت اس کی ہے، یہی توڑ ہوگا اس ابلیسی نظام کا جو جال بن رکھا ہے پوری دنیا میں انہوں نے. چنانچہ انہیں معلوم ہے کہ اسلام ہمارے لیے کتنا بڑا خطرہ بن سکتا ہے، وہ اس کے لیے ہر قیمت دینے کو تیار ہے، اسلامی کلچر کو بدلنے کے در پہ ہیں، معاشرت کو بدلنے کے در پہ ہیں کہ کہیں یہ اسلام جو ہے ہمارے لیے خطرہ نہ بن جائے. بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان جاگنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، ہم پہچانیں اپنی ذمہ داریوں کو، تکبیر رب کے تقاضوں کو، بندگی رب کے تقاضوں کو، اور پھر رب سے وفاداری کے لیے عملاً ہم جدوجہد کریں. اور راستہ ہمارے سامنے بالکل واضح ہے، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کس طریقے سے وہ دین کو قائم کرنا ہے درجہ بدرجہ، اور کیا اس کا پروسیس ہے، کیا اس کے مراحل ہیں، ان کو اختیار کریں گے تو اسی میں خیر و برکت ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.